بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن ہے، اور یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے صحیح الجامع کی 1091، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایمان باللہ وحدہ، افضل الاعمال الایمان باللہ وحدہ، سب سے افضل عمل اللہ ذوالجلال پر ایمان لانا ہے. ثم الجہاد، پھر جہاد کرنا ہے. ثم حجۃ برہ، پھر حج مبرور ہے، مقبول حج. تفضل سائر الاعمال، یہ تمام اعمال سے اس طرح افضل ہے، كما بين مطلع الشمس الى مغربها، جیسے مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حج کی نصیحت کی تھی. ابو منتفق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1039، ابو منتفق بیان کرتے ہیں، میں مکہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے جواب دیا کہ آپ عرفہ کے مقام پہ ہیں. میں آپ کے پاس وہاں پہنچا، میں آپ کے قریب ہونا ہی چاہتا تھا کہ صحابہ نے مجھے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمانے لگے، اس کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قریب ہو گیا کہ آپ کی سواری کی گردن میری سواری کی گردن سے مل گئی. جو ہی میں قریب ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کی، نبئنی بما یباعدنی من عذاب اللہ ویدخلنی الجنہ، مجھے خبر دیجئے ایسے عمل کی، ایسا عمل مجھے بتلائیے جو اللہ کے عذاب سے مجھے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبد اللہ ولا تشرك به شيئا، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. وأقم الصلاة، اور نماز کو قائم کر، المکتوبة فرض نماز، وأدي الزكاة المفروضة اور فرضی زکوٰۃ ادا کر، وحج واعتمر اور حج اور عمرہ کر، وصوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، وانظر اور اس بات پہ غور کر لے، ما تحب ان یأتوه الیک فافعلہ بہم، جو تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ وہ سلوک کریں تو وہی سلوک تو ان کے ساتھ بھی کیا کر، وما تکرہ ان یأتوه الیک فذرہم، اور جو سلوک تجھے ناپسند ہے کہ لوگ ایسا سلوک آپ کے ساتھ کریں تو تو بھی ان کے ساتھ ویسا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حج کرنے والا انسان معمولی نہیں، یہ تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 712، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفد اللہ ثلاثہ، تین لوگ تو اللہ ذوالجلال کے ملاقاتی ہیں، وفد ہیں، مہمان ہیں، الغازی، والحاج، والمعتمر۔ ایک غازی، دوسرا حاجی، اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت بھی صحیح الجامع میں ہے 3173، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ ذوالجلال کی ملاقاتی ہیں۔ دعاہم فاجابوا، اللہ ذوالجلال نے انہیں بلایا، وہ آگے، وسألوه فاعطاهم، اب جب آ چکے ہیں تو اگر یہ سب اللہ سے سوال کریں گے، طلب کریں گے، تو اللہ انہیں ضرور عطا کریں گے، معافیاں بھی عطا کریں گے، نعمتیں بھی عطا کریں گے، برکتیں بھی عطا کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، صحیح الجامع 4171، الغازی فی سبیل اللہ عز وجل والحاج والمعتمر وفد اللہ، جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم، یہ خود نہیں جاتے، اللہ انہیں بلاتے ہیں، فاجابو، تو یہ لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، وسألوہ فأعطاہم، پھر جب میدان کارزار میں پہنچ کر اور بیت اللہ میں اور عرفہ میں پہنچ کر یہ جو کچھ مانگتے ہیں پھر اللہ انہیں موڑتا نہیں ہے، عطا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک امت کی رہنمائی فرمائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں روایت صحیح الجامع کی 5160، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن احسن الجہاد واجملہ حج مبرور، سب سے اچھا اور خوبصورت جہاد حج مبرور ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں نعم الجہاد الحج، سب سے بہترین جہاد حج ہے. صحیح الجامع 6769. سیدنا شفا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا، صحیح الجامع 2611، الا ادلک علی جہاد لا شوکت فی، کیا میں تمہیں ایسے جہاد کے بارے میں نہ بتاؤں جس میں کوئی بھی لڑائی یا تکلیف نہ ہو؟ حج البیت، وہ بیت اللہ کا حج. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، 7044 صحیح الجامع کی روایت ہے، هلم الى جهاد لا شوکت فیه، آ جاؤ اس جہاد کی طرف جس میں کوئی بھی تکلیف اور لڑائی نہیں. وہ کیا ہے؟ الحج، حج کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کو مخاطب ہو کر بھی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، صحیح الجامع 3102، جہاد کن الحج، تم عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے عمومی بات بھی یہ فرما دی، صحیح الجامع 3171، الحج جہاد کل ضعیف، حج ہر کمزور انسان کا جہاد ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو حج کرنے جاتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں جاتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 3051، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة فی ضمان اللہ عز وجل، تین لوگ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، رجل خرج الى مسجد من مساجد اللہ، ایک وہ آدمی جو اللہ عز و جلال کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، ورجل غازیا فی سبیل اللہ تعالی، اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، ورجل خرج حاجا، اور تیسرا وہ آدمی جو حج کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے. ایسا انسان جب اللہ ذوالجلال کی ضمانت میں نکلتا ہے تو تو پھر یہ ضمانت اسے کن کن ثمرات کو چننے کا موقع دیتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے صحیح بخاری کی 1521، صحیح مسلم کی 3209، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے حج کیا اور اس نے بےہودگی نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس پلٹتا ہے جیسے وہ دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا، اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں من حج کے الفاظ بولے ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا من اتا ھذا البیت، صحیح الجامع کی روایت ہے 5943، جو بیت اللہ میں آتا ہے، فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه، وہ شخص کوئی بےہودگی نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کے پلٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ اگرچہ روایت کا سیاق ایک جیسا ہے، لیکن علماء نے صرف یہاں من اتا ھذا البیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو بیت اللہ میں آ جائے، عمرہ بھی کر لے، تو اللہ اس کو بھی ایسا کر دیتا، لیکن یہ بات شامل رہنی چاہیے کس کے لیے یہ انعام ہے۔ صحیح الجامع 6197 میں ایک لفظ نے اس کی مسار، اس کا ٹریک جو ہے وہ طے کر دیا، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، باللہ لگوانے کے لیے نہیں، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتا کہ چلو سیر ہی کرنی ہے تو ادھر کی ہو جائے گی، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم يرفث فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه۔ دوسرا انعام جو اسے ملتا ہے اللہ کی ضمانت میں چلے جانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت 5596، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا، حاجی کا اونٹ جب بھی پاؤں اٹھاتا ہے اور ہاتھ رکھتا ہے، الا كتب الله تعالى له بها حسنه، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے، او محا عنه سیئہ، یا ایک برائی مٹا دیتے، او رفعه بها درجه، یا اس کے درجے کو بلند کر دیتے۔ یہاں اس حدیث میں ایک لطیف نکتہ ہے جو نماز پڑھتے وقت بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اونٹ پہلے جب چلتا ہے تو پچھلی ٹانگ تو نہیں نا پہلے اٹھاتا، اگلی ٹانگ ہی اٹھاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹ جب بھی اپنا پاؤں اٹھاتا ہے اور ہاتھ رکھتا ہے تو اونٹ اس کے ہاتھ پچھلی طرف ہوتے ہیں اور پاؤں جو ہیں وہ اگلی طرف ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا نماز پڑھتے وقت ایسے نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, زمین پہ ہاتھ پہلے رکھو گھٹنے بعد میں رکھو. سراقہ بن مالک الجعشمی جب اللہ کے رسول کو شہید کرنے آئے تھے تو اس کا گھوڑا بھی اس کا اونٹ بھی زمین میں دھنس گیا تھا, تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں کہ اس کے ہاتھ زمین میں دھنس گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جامع اور محفوظ بنایا ہے کہ ہر چیز کی وضاحت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کروا دی. تیسرا انعام جو اس ضمانت سے ملتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایت صحیح الجامع کی 2901 اور سلسلہ صحیحہ کی 1200, سیدنا عبداللہ ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ کے درمیان مطابقت کرو, بار بار کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, کیونکہ یہ دونوں چیزیں حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں, كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, جس طرح آگ کی بھٹی میں لوہا سونا اور چاندی ڈالنے سے میل کچیل ختم کر دیتی ہے وہ بھٹی. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے 253, کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ادیم الحج والعمرہ, حج عمرے کی پابندی کرو اور کرتے رہو تسلسل کے ساتھ. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, کیونکہ یہ دونوں چیزیں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں, كما ينفي الكير خبث الحديد, جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتے. اب گناہوں سے تو پاک ہو گیا, اس کا اگلا انعام ایک ہی رہ جاتا ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, روایت صحیح بخاری کی 773 اور صحیح مسلم کی 1349, العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے دوران ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. صحیح الجامع 4135 کی الفاظ اس طرح ہیں, العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما من الذنوب والخطایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ارواء الغلیل کی الفاظ یہ ہیں 2524, وليس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ, اللہ عز و جلال نے مقبول حج کا بدلہ جنت ہی رکھا ہے. باب ما يلبسه المحرم من الثياب, مؤلف امام حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی نے مواقیت کے بعد جو باب باندھا ہے ما یلبسہ المحرم من الثیاب، احرام باندھنے والا کون سا لباس پہنتا ہے، یہ جو لباس پہنے گا اس کی تفصیل بیان کریں گے. اس باب کے تحت چار احادیث کو پیش کریں گے. پہلی اور دوسری حدیث اس لباس کے متعلق جو احرام باندھنے والے نے پہننا ہے یا جس سے رکنا ہے، اور تیسری حدیث تلبیہ کے بارے میں آئے گی، اور اس پہ مستقل باب بھی ہو سکتا ہے، اور چوتھی روایت عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنے کا حکم بیان کریں گے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ ما یلبس المحرم من الثیاب. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رجلا قال ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما یلبس المحرم من الثیاب، احرام باندھنے والا محرم کیسے کپڑے پہنے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمیص، اسے چاہیے کہ وہ قمیص نہ پہنے، ولا العمائم، اور نہ ہی پگڑیاں پہنے، ولا السراویلات، اور نہ ہی شلواریں پہنے، ولا البرانس، اور نہ ہی لمبی ٹوپیاں پہنے، ولا الخفاف، اور نہ ہی موزے پہنے، الا احد لا یجد نعلین، سوائے اس شخص کے جس کے پاس جوتی نہیں، فلیلبس خفین، اسے چاہیے کہ وہ شخص موزے پہن لے، ولیقطعہما اسفل من الکعبین، اور انہیں ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ لے، ولا یلبس من الثیاب شیئن، اور کوئی بھی ایسا کپڑا نہ پہنے، مسہ زعفران او ورس، جسے زعفران اور ورس بوٹی سے رنگا گیا ہو. وللبخاری، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ولا تنتقب المرأة، اور عورت نقاب نہ کرے، ولا تلبس القفازین، اور نہ ہی وہ گلوز استعمال کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں جس نے احرام کے لباس کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لباس نہیں بتایا بلکہ یہ بتایا کہ یہ اور یہ نہ پہنے، ان کے علاوہ ہر چیز پہنی جا سکتی. بنیادی طور پر مرد کا احرام کیا ہے اور عورت کا احرام کیا ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں. مرد اور عورت احرام پہننے سے پہلے غسل کریں گے. مرد کا غسل کرنا اگرچہ عورت کے غسل سے الگ ہے، حتیٰ کہ وہ عورت جو مخصوص ایام میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی وہ احرام نہیں پہنے گی. مرد کا احرام اور عورت کا احرام بھی شریعت نے الگ الگ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی 2601، مسند امام احمد کی 4899، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، تم میں سے کوئی شخص احرام باندھے تو تہبند، چادر، اور جوتے پہن لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک تہبند اور ایک چادر اور جوتے. دو کپڑوں کا تذکرہ کیا ہے مرد کے لیے، اور یہ دونوں کپڑے سلے ہوئے نہیں چاہیے. اور جس جوتی کا تذکرہ کیا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایسی جوتی پہنے جو ٹخنوں کو نہ ڈھانپتی ہو. لیکن اگر کسی کے پاس تہبند یا جوتے ہیں ہی نہیں تو پھر کیا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5804، صحیح مسلم کی روایت ہے 1109، من لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، جس کو تہبند نہ ملے اس کو چاہیے کہ شلوار پہن لے. کیسے نہ ملے؟ اس وطن عزیز سے حج کرنے نکلا ہے، جلدی میں سامان رکھا ہے اور چادر ایک ہی رکھی ہے. جو ہی ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھنا چاہا، چادر شریف نہیں ملی. ہو سکتا ہے یہاں میسر آ بھی جائے، اگر اس کی تمنا ہو کہ میں نے جہاز کے اندر یلملم آنے سے کچھ وقت پہلے باندھنا ہے، تو وہاں تو کوئی مارکیٹ نہیں. تہبند نہیں ملا، شلوار پہن لے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. اگر اس کو جوتی نہیں ملی، کیسے نہیں ملی؟ یہاں سے تو ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جہاز پہ چڑھا ہے اور بہترین جاگرز پہنے ہیں. جب احرام کی باری آئی ہے تو ایسی جوتی نہیں ہے جو ٹخنوں کو نہ ڈھانپتی ہو، تو کیا کرے؟ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، اسے چاہیے کہ موزے پہن لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، حدیث آپ کے سامنے ہے، بہت ساری چیزوں سے روک بھی دیا. صحیح بخاری کی جو روایت ہے 5803، صحیح مسلم کی روایت ہے 1103، ان میں یہ الفاظ بھی ہیں، لا تلبس القمص، یہاں قمیص ہے، لا تلبس القمص، احرام کی حالت میں قمیضیں نہ پہنے، ولا العمائم، تم پگڑیاں نہ پہنو، ولا السراویلات، نہ شلواریں پہنو، ولا البرانس، اور نہ ہی لمبی ٹوپیاں پہنو، ولا الخفاف، اور نہ ہی موزے پہنو، الا احد لا یجد النعلین فلیلبس خفین، سوائے اس شخص کے جس کو جوتی نہ ملے تو اسے چاہیے کہ موزے پہن لے. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اور چاہیے کہ اسے ٹخنوں سے نیچے کاٹ دے. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْصُ، اور ایسے کپڑے نہ پہنو جنہیں زعفران خوشبو لگی ہو، یا ورس بوٹی اس کے ساتھ رنگا گیا ہو، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مرد کے احرام کی بات کی ہے، وہاں عورت کے احرام کے متعلق بھی رہنمائی دی ہے. عورت کا احرام وہی لباس ہے جو وہ عموماً پہنتی ہے، امام بیہقی کی کتاب ہے السنن الکبرا 9050، شیخ البانی کی کتاب ہے ارواء الغلیل والیوم 2 پیج 212. المحرم تلبس من الثياب ما شاءت، احرام والی عورت جو بھی کپڑے پہننا چاہے پہن سکتی ہے، جو شرعی حدود و قیود میں اس کے لیے جائز ہیں. الا ثوبا مسه ورس او زعفران، سوائے اس کپڑے کے جس کو زعفران کی خوشبو لگی ہو یا ورس بوٹی کے ساتھ اسے رنگا گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تو اس بات کا اشارہ کر دیا کہ جس رنگ کا لباس پہننا چاہے، جو بھی لباس پہننا چاہے، اس کے لیے احرام ہے. مرد کی طرح وہ چادروں کا احرام نہیں پہنے گی یا کسی خاص رنگ کو اختیار نہیں کرے گی. یہ اس کے اپنے اپنے وطن کی کوئی نشانی تو ہو سکتی ہے، ڈھونڈنے کے لیے، مشکل سے بچنے کے لیے شریعت نے کوئی بھی پابندی نہیں لگائی. صحیح بخاری کی جو روایت آپ کے سامنے ہے، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، احرام والی عورت نقاب نہیں باندھے گی اور نہ ہی گلوز استعمال کرے گی. صحیح بخاری 1838 اور صحیح ابن خزیمہ 2600. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ احرام باندھنے والی نقاب نہیں باندھے گی، گلوز استعمال نہیں کرے گی، اسے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ احرام کی حالت میں گلوز یوز نہیں کرے گی اور نقاب نہیں باندھے گی. اگر احرام کی حالت میں نہیں تو دونوں چیزوں کی پابندی کرے گی. ہو سکتا ہے آج ہر وقت حج کی نیت میں ہوں لوگ، اس لیے گلوز بھی نہیں پہنتے اور نقاب بھی نہیں پہنتے، یہ تصورات میں وہ منا ہی سمجھتے ہوں ہر جگہ کو. لیکن صحیح بخاری کی حدیث کے اس مبارک ٹکڑے کو سامنے رکھ کے یہ معنی بھی کشید نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں جا کے پردہ اتار دیا جائے. یاد رہنا چاہیے حالت احرام میں عورت مکمل حجاب میں رہے گی. موطا امام مالک کی روایت ہے 740 اور ارواء الغلیل کی روایت ہے والیوم 4 پیج 212. سیدہ فاطمہ بنت منذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہم سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی تھیں تو ہم اپنے چہروں پر بڑی چادر ڈال لیا کرتی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ چہرے کو ڈھانپنا ہے، صرف نقاب نہیں باندھنا. وہ کیسے؟ سنن ابی داود کی روایت ہے 1830 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2935. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام میں ہوتی تھیں اور قافلے والے ہمارے سامنے سے گزرتے. فإذا حازوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها علی وجہہا، ہم اپنے پردے کی چادر کو سر سے چہرے پر لٹکا لیا کرتی. فَإِذَا جَاوَزُونَ كَشَفْنَاهُ، جب وہ گزر جاتے تو ہم چہرے کو کھول لیا کرتی تھی. اس سے پتہ چلا، صحیح بخاری کی روایت کرنے والی بھی سیدہ عائشہ ہے، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ولا تلبس القفازين، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عمل بھی پیش کر رہی ہیں کہ ہم یوں کیا کرتی، جب لوگ آ جاتے قافلے والے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی اور بصورت دیگر اس کو اٹھا لیتی. سنن ابی داود کی ایک روایت ہے 1827، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا، نہ النساء فی احرامہن عن القفازین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حالت احرام میں دستانے پہنے سے منع فرمایا، والنقاب، اور نقاب لگانے سے منع فرمایا، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ السِّيَابِ، اور ایسے لباس سے بھی منع فرمایا جسے ورس رنگ دار بوٹی سے رنگا گیا ہو یا زعفران کی خوشبو لگی ہو. وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ، ان کے علاوہ جو لباس بھی عورت پہننا چاہے پہن سکتی ہے، من الوان الثياب، جو بھی کپڑوں کے رنگ ہوتے ہیں، معصفرن، زرد رنگ بھی، خزن، ریشم بھی، او حلین، زیور بھی، او سراویل، شلوار بھی، قمیصن، قمیص بھی، او خفن، یا موزے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں کے لیے پابندی بیان کی، عورتوں کو اس بات کی اجازت دے دی. عربی زبان میں تین کلمات استعمال ہوتے ہیں، النقاب، اللسام، اللکفام. نقاب کا معنی یہ ہے کہ آپ کپڑے کو اپنی آنکھوں کے نیچے، اپنی ناک کو چھپا کر ٹائٹ کر کے باندھ لیں، جبکہ اللسام کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہونٹوں پہ باندھ لیں. جب بھی جنگ ہوتی تو لوگ صرف روب جمانے کے لیے لسام کرتے، تو مد مقابل آنے والا کہتا، اکشف عن لسامک، ذرا یہ کپڑا نیچے کرو. لکفام جب ٹھوڑی پہ باندھا جاتا ہے. شریعت کی خوبصورتی پہ غور کیجئے، اس وقت بہت تھوڑے لوگ حج کیا کرتے، اس وقت نقاب سے منع کر دیا، آج اس کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ نقاب باندھنے سے اس قدر ازدحام میں گھٹن اور سانس کے مسائل بن سکتے ہیں. اس لیے صحابیات کیا کرتی، وہی پردے والی چادر، قُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا، اس کو ہی سر سے اپنے چہرے پر ڈال لیا کرتے. تو کتنے ہی ایسے نیک لوگ جو پردے کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے پیچھے لگ کے یا مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، کسی ایک بات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور وہاں جا کے بے پردگی کرتے ہیں، اور اس کو بھی دین سمجھ کے کہ نہیں، نقاب نہیں پہننا. اس کا یہ قطن مطلب نہیں نقاب نہ پہننے کا کہ پردہ بھی نہیں کرنا، بلکہ شریعت کی اس خوبصورتی کو سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کیوں دیا ہے، اور صحابیات نے عمل کیا کیا. جو حدیث آپ کے سامنے ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضا کو اس بات کی پہچان تھی کہ احرام کی حالت کچھ اور ہوتی ہے اور احلال کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول جائز کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا, آپ صرف جواب نہیں دیا کرتے تھے, سوال کا رخ بھی صحیح کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ضروری چیزیں بھی ساتھ بیان کر دیا کرتے تھے جو اس وقت ضروری ہوتی ہیں, کیونکہ احرام کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ سوال کرتے کیا نہیں پہننا, تو آپ نے پہلے سے ہی اس بات کو پیش کر دیا تاکہ بات آئی ہے تو مکمل ہو جائے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آج بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب محدثین کے منہج کو پیش کیا جائے کہ وہ جو اصول اور قاعدہ ہے, تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز, قاعدہ یہ ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز, جب ضرورت ہے کسی چیز کی اس ضرورت کے وقت وہ بیان نہ کیا جائے جو ضرورت کو پورا کرے تو یہ جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے, جوامع الکلم عطا کیے جانے کے باوجود بھی کچھ وضاحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑتی تاکہ شریعت کی خوبصورت تصویر امت تک پہنچتی رہے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سوال وہ کرنا چاہیے جو انسان کو اپنے اصل مقصود کو سمجھنے یا مقصود تک پہنچنے میں مدد دے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس حدیث سے ملتا ہے کہ جس سے سوال کیا جائے اگر وہ دیکھتا ہے کہ سوال غیر مناسب ہے تو اس کو مناسب بنا کے پیش کر دے, اور اس کا رخ درست کر کے اصل مطلوب تک سائل کو لے جائے, اور پھر اس کی اس سائل کی ضرورت کو پورا کرنے کی وضاحت کر دے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ احرام باندھنے والا, احرام کی حالت میں جانے والا جن جن لباس اور چیزوں کو نہیں پہنے گا وہ تو بہت تھوڑی ہیں, بقیہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے گنجائش کر دی گئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یلبس المحرم کا جواب ما لا یلبسہ کی طرف لے گئے. پوچھا یہ تھا کہ پہنے کیا, آپ نے فرمایا یہ نہ پہنے. اس حدیث سے چوتھی بات جو سمجھ آتی ہے, مردوں کے لیے سلا ہوا لباس یہ جائز نہیں جبکہ عورتوں کے لیے جائز ہے. مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا جائز نہیں جبکہ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے. اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ قمیص, ہر وہ چیز جو سلی ہوئی ہوتی ہے, جو مخیط بھی ہو محیط بھی ہو اس کو قمیص کہتے ہیں. مخیط خیاطہ سے ہے, سلائی کی گئی. محیط جو انسان کے پورے جسم کو ڈھانپ لے, یہ عورت کے لیے جائز ہے مرد کے لیے ناجائز ہے. برانس عمائم, پگڑیاں اور لمبی ٹوپیاں جس سے سر کو ڈھانپا جائے, مردوں کے لیے ناجائز ہے عورتوں کے لیے جائز ہے. اب کیسے عورتوں کے لیے جائز ہے؟ ہو سکتا ہے گرمی کے بچاؤ کے لیے بھی کچھ سر پہ کچھ چیز وہ رکھ لیں, ان کے لیے گنجائش. خفان, موزے مردوں کے لیے اگر وہ ٹخنوں سے اوپر ہیں تو درست نہیں, عورتوں کے لیے جائز ہے. لیکن اگر جوتی نہیں ملتی تو مرد پہن تو سکتے ہیں لیکن ٹخنوں سے نیچے تک اسے کاٹنا ہوگا. ورس اور زعفران, یہ خوشبو کی قسمیں ہیں, یہ دونوں کے لیے ناجائز ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ عورت اپنے چہرے کو احرام باندھتے وقت نقاب سے بند نہیں کرے گی لیکن چہرے کا پردہ کرے گی. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے گلوز استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. حالت احرام میں دونوں کے لیے ناجائز, اور حالت احلال جب وہ احرام کھول دے گی عورت یا بھی باندھا نہیں تو پھر مرد کے لیے تو جائز نہیں ہے, عورت کے لیے اس وقت ضروری ہوگا. ہاں اگر سردی ہو تو پھر مرد بھی اسے اختیار کر سکتا. اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ احرام کے لباس کو اس طرح حدود و قیود کے ساتھ پیش کرنا, اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی, کوئی اسرار ہے, جن حکمتوں میں سے ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان ایسی خشوع اور خضوع کی کیفیت میں چلا جائے دنیا کی زینتوں سے دور ہو کر اور اپنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی سے الگ ہو کے اس لباس کو یاد کرے کہ یہ موت کے وقت لباس اس طرح کا پہنایا جاتا ہے تاکہ اللہ کی مراقبت کے قریب ہو جائے. امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام ابن دقیق العید امام ابن تیمیہ کے ہماثر ہیں اور ہم پلہ ہیں. وہ فرماتے ہیں انسان اس لباس میں آ کے اسے سمجھنا چاہیے کہ مجھے پوری توجہ اللہ عز و جلال کے احکام پہ دینی ہے, اس کے قوانین کی حفاظت کرنی ہے, اور اس عبادت کے ارکان اور شروط اور آداب کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ میں عام زندگی میں اس وقت نہیں ہوں, ایک خاص فیز میں آ چکا ہوں جہاں صرف اللہ عز و جلال کی مراقبت کا خیال کرنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں احرام کی حالت میں آنے والے کے لیے چیزیں تو منع کر دی گئی ہیں, لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے تو پھر یہ چیزیں اختیار بھی کی جا سکتی ہیں. سخت سردی ہے اور خوف ہے انسان کو کہ وہ بیمار ہو جائے گا, تو وہ ضرورت کے مطابق اپنے سر پہ یا اپنے جسم پہ موٹا لباس جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. ہاں اگر وہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہے, پہن لیا ہے, تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا, یا قربانی کرے گا, یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, یا 3 روزے رکھے گا. قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جن چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے یہ احرام کی حالت میں صحت کی حالت میں پہننا جائز نہیں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, وہ میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے من لم يجد نعلین, جس کے پاس جوتی نہیں, فلیلبس خفین, اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے, ومن لم يجد ازارا فلیلبس سراویل, اور جس کے پاس تہبند نہیں اسے چاہیے کہ وہ شلوار پہن لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حاجیوں کو خطبہ دے رہے تھے اور مناسک کے احکامات بھی بیان کر رہے تھے, اور بلا شبہ اس وقت مسلمان جو ساتھ تھے, صحابہ کرام جو ساتھ تھے, ان کی زندگی کا لیول کیا تھا؟ وہ اس طرح کی لیوش زندگی تو نہیں گزار رہے تھے. کس طرح تنگی دامہ کی شکایات تھیں. آپ نے فرمایا کہ اگر احرام باندھتے وقت جوتا نہیں میسر آیا تو اس کے بدلے میں موزے پہن لو, اور اگر ازار نہیں ہے تو شلوار پہن لو مشقت کا باعث نہیں ہونا چاہیے. یہ شریعت کی طرف سے ایک آسانی تھی اور رخصت تھی جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میدان عرفات میں حج اور آداب مناسک بیان کرنا جائز ہے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو وقت کے مطابق وقت کی مناسبت سے توجیہ کرنا اور مسائل سمجھانا یہ ضروری ہے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا جوتی نہیں ہے تو موزے پہن سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا جس کے پاس ازار بند نہیں وہ تہبند مرد پہن سکتا ہے. ایسی کیفیت میں اسے فدیہ نہیں دینا پڑے گا. اس نے اگر شلوار پہنی ہے تہبند نہ ہونے کی وجہ سے, موزے پہنے ہیں جوتی نہ ہونے کی وجہ سے, تو ایسی کیفیت میں فدیہ نہیں ہوگا, یہ اجازت ہے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شریعت کس قدر آسانیوں کو پیش کرتی ہے, اس لیے آسانیوں کے یہ پہلو اس نے پیش کر دی. علماء امت کا اختلاف ہے کہ اب یہ جوتی نہ ہونے کی صورت میں جو موزے پہنے گا کیا ٹخنوں سے نیچے وہ موزے کاٹنا واجب ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں کاٹتا تو گنہگار ہوگا یا فدیہ دے گا, یا اس کے لیے جائز ہے کہ نہ بھی کاٹے تو پھر بھی پہن سکتا ہے, کاٹے تو پھر بھی پہن سکتا ہے. جمہور علماء کا یہ موقف ہے جن میں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام سفیان ثوری, امام اسحاق بن راہوی, ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث نے چونکہ یہ شرط لگا دی ہے فَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ, جوتی نہیں تو موزے پہنے اور انہیں ٹخنوں تک جو اس کے اوپر ہے اسے کاٹ دے. فَلْيَقْطَعْهُمَا امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی روایت میں اس بات کا تذکرہ نہیں. تو قاعدہ یہ ہے حمل المطلق على المقید, مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے. مطلق اور مقید کیا ہے؟ مطلق جس میں عام بات ہو, مقید جہاں کو قید لگائی جائے صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم, خون بھی حرام ہے مردار بھی حرام. الدم یہ مطلق ہے. کیسا خون؟ شریعت نے ایک دوسری جگہ مقید بھی بیان کیا ہے او دم مسفوحا, ذبح کرتے وقت بہتا ہوا خون, یہ خون کھانا حرام ہے. کیونکہ مرغی ذبح کریں, جانور ذبح کریں تو بسا اوقات گوشت میں بھی تو چند قطرات رہ جاتے ہیں, وہ حرام نہیں ہے. تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے. تو یہاں اسی قاعدے کے تحت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں مطلق ہے اور عبداللہ ابن عمر کی جو پہلی روایت ہے وہاں مقید ہے کہ کاٹو. موزے اگر پہننے ہیں تو ٹخنوں سے اوپر کٹے ہونے چاہئیں. امام احمد بن حنبل کی ایک روایت یہ کہتی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عطاء ابن ابی رباح اور عکرمہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر نہ بھی کاٹیں تو کوئی حرج نہیں. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی روایت کے ساتھ منسوخ ہے. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات پہلے ہے اور آخری بات جو خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے سمجھائی ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی بات ہے. جو مدینہ میں بات کہی وہ عبداللہ ابن عمر نے بیان کی اور وہ خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے ہے. اس کے بعد تو آپ نے حج ہی نہیں کیا. اور عبداللہ ابن عباس کی بات اس خطبے میں کی ہے جو آپ نے آخری خطبہ دیا. اس بات کی تائید میں ایک اور بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے میدان عرفات میں یہ بات پیش کی اور ایسے ایسے لوگوں کی موجودگی میں پیش کی جو مدینہ میں نہیں تھے, انہوں نے یہاں ہی آ کے سنی, ان کے پاس وہ حدیث نہیں ہے جو مدینہ میں جو آئی اس وقت یمن کی طرف سے ہیں, وہ مدینے والی بات تو انہوں نے نہیں سنی. دوسری بات, چونکہ اب خطبہ ہو رہا تھا, مناسک کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی, تو وہاں تاخیر البیان عن وقت الحاجہ جائز نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جو کر دیا تو یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کٹوانا تھا تو یہاں بھی فرما دیتے, اور تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی کہ کوئی چیز چھوڑ دیں, ناقص رکھیں. تیسری بات, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں سراویل کا تذکرہ نہیں آیا, سراویلات کا تذکرہ آیا, پائجامہ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس بات کا حکم آیا ہے, وَلَمْ يَأْمُرْ بِفَتْقِهِ, لیکن اللہ کے رسول نے وہاں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ اچھا یہ کر لو, اگر شلوار لمبی ہوگی تو اس کو بھی کاٹ, پیجامہ لمبا ہوگا تو اس کو بھی کاٹو. یا ایک چوتھی بات بھی نقل کی جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نہ کاٹنے کی بات کی ہے یہ امت کے لیے تخفیف بھی کی ہے اور نقصان سے بھی بچانے کی بات کی ہے. اب جس شخص کو احرام باندھنے کی پابندیاں ہیں وہ ساتھ ساتھ کینچی بھی لے کے پھرے گا کہ اچھا میری اگر موزے بڑے ہو گئے, جوتی نہ ملی تو کینچی کہاں سے لے گا وہ. اور پھر نقصان سے بھی بچایا, چلو کسی کی جوتی نہیں ہے اور موزے اسے ملے ہیں تو موزے اگر کاٹ دے گا تو یہ تو اتلاف ہے, نقصان ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کاٹنے کا حکم دیا, پھر ان کے لیے رخصت دے دی کہ آپ نہ بھی کاٹو تو پھر بھی گنجائش موجود ہے. باب التلبیہ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ان کلمات کے ساتھ تھا, لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک, میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, ان الحمد والنعمہ لک والملک, ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, وَالنِّعْمَةَ لَكَ, ساری نعمتیں تیری ہی ہیں, وَالْمُلْكَ, اللہ تیری ہی بادشاہی ہے, لا شریک لک, تیرا کوئی بھی شریک نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلبیہ میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا کرتے, لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ, اے اللہ میں حاضر ہوں, یہ میری سعادت ہے کہ تو نے مجھے بلایا, والخیر بیدیک, ساری خیر کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں. والرغبہ الیک والعمل, اللہ ہر عمل اور رغبت تیرے لیے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ جس کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں, تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ اجابت بعد اجابہ, حاضر ہوں اور پھر میں حاضر ہوں. اور مقصود کیا ہے؟ الانقیاد, اللہ تیرے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلبیہ پہ غور کریں تو امت کو جو بات پہنچائی ہے, تلبیہ کا ایک ایک لفظ اللہ کی توحید کو خالص کر رہا ہے. اس لیے تلبیہ کو حج کا شعار بنایا گیا, اللہ کی اطاعت اور محبت کا عنوان بنایا گیا, اور اللہ عز و جلال کی ہر بات پر لبیک کہنے کی عادت کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی. یہ تلبیہ افضل الذکر کو محیط ہے, اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. ہر قسم کے نقائص کو پاک کرنے والا یہ تلبیہ ہے کہ اللہ نعمتوں کا مالک بھی تو, خیر بھی تیرے ہاتھ میں, اور ہماری رغبت بھی تیری طرف, اور تیرا کوئی شریک بھی نہیں ہے. اللہ عز و جلال کی بے پناہ اس میں تعریف اور ثنا بھی ہے, اللہ عز و جلال کی وحدانیت اور تصرف کا تذکرہ بھی ہے, اللہ عز و جلال کی صفت کمال, ملکیت اور حمد کو بھی بیان کیا گیا ہے, جو اس بات کی توجہ دلاتا ہے تلبیہ, کہ وہاں تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر زندگی میں انقیاد, ہر حکم کے سامنے جھک جانے سے کبھی یہ کنارہ نہ کرے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حج عمرہ میں تلبیہ مشروع ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں تاکید فرمائی. تلبیہ حج کا اسی طرح شعار ہے جس طرح اللہ اکبر تکبیر نماز کا شعار ہے. جس طرح نماز میں بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں, اسی طرح حج میں بھی بار بار تلبیہ کہتے ہیں, خصوصاً جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرح منتقل ہوں تو نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں. اسی طرح جب انسان ایک منسک سے دوسرے منسک کی طرف, حج کے اعمال میں سے دوسرے عمل کی طرف جاتا ہے, وہاں کثرت سے لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے. گھاٹیوں پہ چڑھتے وقت, نیچے اترتے وقت, حاجیوں سے ملاقات کے وقت, اور اسی طرح جب بھی کوئی ایسا پہلو دیکھو جو ٹھیک نہیں ہے تو وہاں بھی کثرت سے تلبیہ کہیں. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ تلبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اسے اختیار کیا جائے, اور اگر اللہ کی تقدیس کے لیے کچھ اضافہ کیا جائے جو صحابہ کرام نے کیا, اس کی گنجائش موجود ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر تلبیہ یہ حج کا شعار ہے تو جس طرح تکبیر نماز کا شعار ہے وہ بلند آواز سے کہی جاتی ہے, تو تلبیہ بھی بلند آواز سے کہا جائے گا. ہاں, عورت فتنے کے خوف سے اپنی آواز کو پست رکھے گی. علماء کے اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا تلبیہ یہ رکن ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, لیکن اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ یہ تلبیہ حج کے لیے مشروع ہے اور اس کا شعار ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ تلبیہ کہنا سنت ہے. دلیل یہ ہے جس طرح باقی اذکار سنت ہیں یہ بھی سنت ہے, اس کے چھوٹنے سے کوئی دم نہیں پڑے گا. امام مالک اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ واجب ہے, اگر تلبیہ چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے. حج اس کا صحیح ہوگا لیکن تلبیہ چھوڑنے سے اسے دم دینا پڑے گا. امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری اور عطاء ابن ابی رباح اور طاؤس اور عکرمہ اور اہل ظاہر ان کا کہنا ہے یہ رکن ہے، اگر تلبیہ نہیں تو حج ہی نہیں ہوگا. دلیل یہ ہے کہ یہ حج کا شعار ہے. جس طرح تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال، رکوع سے سجدے کی طرف جاتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز کا شعار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اجازت نہیں دی کہ وہ چھوڑے. یہاں بھی فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. اور بلکہ آپ نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے. فامرنی، مجھے حکم دیا. ان آمر اصحابی، کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں. ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں. میں حکم دوں، حکم اور امر وجوب کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں. حج میں چلتا ہی ایسے ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان اقوال کی روشنی میں فرماتے ہیں، حج اور عمرے میں نیت یہ ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا. اور نیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جلال کی عبادت کا قصد اور ارادہ کر رہا ہے. اور اس پر تو دلیل ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. امام ابن تیمیہ پھر فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کی نیت ہو احرام کی اور حج کی اور پھر وہ تلبیہ پڑھنے سے گریز کرے. بلا شبہ اسے کچھ اقوال اپنی زبان پہ لانے ہوں گے اور کچھ اعمال بھی بجا لانے ہوں گے. جس طرح نیت اس کے لیے ضروری ہے، اسے تلبیہ بھی ضروری ہی سمجھنا چاہیے، تاکہ نیت کے مطابق عمل بھی ہو جائے اور نیت اور عمل مل کے اللہ کی رضا کا باعث بن سکے. بقیہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پیش کریں. السلام علیکم.